الكريم أما بعد قرآن کریم نے انسان کی اس دنیاوی زندگی اور اس کے چند مراتب بیان فرمائے ہیں. جو چند روزہ ہے متاع قلیل, چند دن کا فائدہ ہے. یہ چند دن کا فائدہ بھی چار حصوں میں قرآن نے تقسیم کیا ہے, جس کو ابھی میں عرض کرنے والا ہوں. پھر قرآن کریم نے آخرت کی زندگی کے بارے میں کچھ فرمایا ہے, مقابلہ کیا ہے دنیا کی زندگی کا اور آخرت کی زندگی کا. چنانچہ فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. بس یہ چار مرتبے بیان فرمائے. یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں آتا ہے اور کچھ حرکت کرنے لگتا ہے تو لائبن, اور وہ بے فائدہ کھیل میں مشغول رہتا ہے, جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور ہم اس دور سے گزرے. بیکار کی حرکتیں, بے فائدہ حرکتیں کرتا ہے جن کا کوئی مقصود واضح نہیں ہوتا. ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ دیکھنے والے ہنستے ہیں, تعجب کرتے ہیں کہ یہ انسان کا بچہ اور ایسی باتیں کر رہا ہے, ایسی حرکت کر رہا ہے بلا کسی فائدے کے, بغیر کسی نفع کے. ہاتھ ہلاتا رہے گا, مٹی سے کھیلتا رہے گا, اور کوئی چیز مل جائے گی اسی سے کھیلتا رہے گا, کوئی فائدہ نہیں اس میں, اور فائدہ پیش نظر بھی نہیں, بلکہ وہ تو اس دور کا تقاضا ہے جس پر وہ عمل کر رہا ہے. تھوڑا آگے بڑھا تو دوسرا مرتبہ شروع ہوا لہو, کھیل تماشا, ایسے کھیل کہ جن میں بظاہر تفریح مقصود ہے یا بظاہر ورزش مقصود ہے, کھیل ہیں وہ بھی, یعنی ان کا کوئی آخرت میں فائدہ نہیں. مومن کے لیے تو ہوگا جیسا کہ میں عرض کروں گا. بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا, گیند کھیلنا شروع کر دی, فٹ بال کھیلنا شروع کر دی, یا اور جس علاقے کھیلوں وہ شروع کر دی. آج کل جو کھیل ہے کراچی میں وہ ہے بندوق رائفل اور کلاشن کو, یہ کھیل ہے بچوں کا. چنانچہ وہ لیے پھرتے ہیں مصنوعی اور اسی سے اپنے کھیلتے رہتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اس کے اندر بظاہر کوئی خاص مقصود نہیں جس سے فائدہ پہنچے انہیں اگلی زندگی میں. یہ مصنوعی بندوقیں اور رائفلیں اور پستول, اس سے وہ کھیلتے ہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ نشانہ بازی, نشانہ ہے ہی نہیں, بس ایک کھیل ہے. ہاتھ ہل گئے, پاؤں ہل گئے, بھاگ گئے, ادھر ادھر دوڑ گئے, اس سے جسمانی صحت میں جسمانی ورزش ہوتی ہے اور یہ اس دور کا تقاضا ہے. اس لیے کہ بچے میں نشو و نما شروع ہوا ہے, بالیدگی شروع ہوئی ہے, اس کے لیے ضرورت ہے اس دنیا میں کہ کچھ حرکت کی جائے. وہ حرکتیں بچہ کرتا ہے. یہ دو دور تو ایسے ہی گزر گئے, نہ کچھ آخرت کا فائدہ اس کے اندر, نہ دنیا کا کوئی معتد بھی اور قابل اعتبار فائدہ. اب اور آگے بڑھا انسان اور شباب کی حدود میں داخل ہوا, جیسے ہم اور آپ. خیر میں تو اس سے بھی نکل گیا, جیسے آپ حضرات حد شباب میں داخل ہوئے, اب مزاج بدلا, طبیعت میں جولانی پیدا ہوئی اور صورت یہ ہو گئی کہ اب اپنے آپ کو زیبائش اور آرائش کے اندر مشغول رکھنا اچھا سمجھا. آپ غور کریں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے. اور قرآن کریم کوئی خلاف حقیقت بات نہیں کہتا ہے. ہمارا بھی یہی حال تھا دور جوانی میں, کہ ذرا چہرہ بھی ٹھیک ٹھاک رہے, کپڑے بھی ذرا مزین اور آراستہ پیراستہ رہیں, اور جسم کی دوسری متعلق چیزیں وہ بھی ذرا مزین رہیں, زیب و زینت والی رہیں. چنانچہ سر کے بالوں میں تیل بھی خوب لگایا, کنگھی بھی کی اور اس کی خوب مانگ وغیرہ نکالی, اور جیسے کہ بعض طلبہ ہمارے کرتے ہیں, یہ کام کر کے جب مدرسے کے باہر نکلے ٹوپی اتار دی اور چل پڑے. کیوں؟ زینت ہے, اس کی نمائش کر رہے ہیں کہ ہم بھی خوبصورت حسین اور جمیل ہیں. کپڑے مزین ہیں, پاک صاف ہیں, استری کیے ہوئے ہیں, شکن تک نہیں ہے کپڑے میں, سفید براق دھلے ہوئے ہیں, دور سے ہی اس کی چمک آ رہی محسوس ہو رہی. اس طریقے سے جوانی کے عالم میں آدمی کرتا ہے. اولاً اپنے جسم کی زینت ہوتی ہے, زیبائش ہوتی ہے, پھر متعلقات جسم کی جیسے لباس ہے, جوتا ہے, ان کی زیبائش ہوتی ہے, حتیٰ کہ بستر کی, چادر کی, چارپائی کی, اور یہ لحاف وغیرہ ہوتا ہے اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ کمبل ہونا چاہیے, بہترین قسم کی مزین چادر ہونا چاہیے, منقش چیز ہونا چاہیے, دیکھنے والے کو اچھی لگے ایسی چیز ہونا چاہیے. اس طرح گزرتا ہے. اور بھی اس کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, یہ تو صرف قرآن کریم کی بات میں عرض کر رہا ہوں. یہ دور بھی گزرا, اس کے بعد اور دوسرا دور شروع ہوا اس کے بعد والا, اور وہ کہولت کا دور ہے, یعنی بڑھاپے کے قریب پہنچ گیا, جوانی سے نکل رہے ہیں. شباب اور بڑھاپے کے درمیان کا جو دور ہے وہ کہولت کا دور کہلاتا ہے. یہ عموماً شروع ہوتا ہے 30 سال کے بعد. 30 سال سے 40 سال تک عموماً دور کہولت رہتا ہے. تو یہ کہولت کا دور ہے. اب اس میں جسمانی نشو و نما تو ختم ہو گئی, جو کچھ پہلے حاصل کر لیا ہے بس وہی ہے. 40 سال کی عمر تک یہ برقرار رہے گی اور تھوڑی تھوڑی کم ہوتی رہے گی, پھر جا کر بڑھاپا شروع ہوگا. اور یہ قوتیں جو اب تک حاصل کی تھی رفتہ 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 کم ہوتے ہوتے انسان کو ختم کر دیں گی. تو اب یہ دور شروع ہوا. تو اس کے بارے میں فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ہاں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں فخر، میرا مکان اتنا اچھا، میرا بنگلہ اتنا وسیع، میرے پاس اتنی عجیب عجیب اور عظیم چیزیں، اتنی قیمتی میرے پاس گاڑی، اتنی بہترین سواری، یہ فخر ہے. ایک دوسرے پر فخر ظاہر کرنا لعیب اللہ سے شروع ہوا اور زمانہ کہولت میں یہاں پر پہنچا. جب آپ اس عمر میں پہنچیں گے تو طبیعت کا یہی تقاضا ہوگا کہ ہم بھی کچھ مفاخرت کریں، تفاخر کریں اور ایک دوسرے پر اپنے کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کریں. تفاخرم بینکم، اور آگے چلا بڑھاپے کے اندر داخل ہوا تو اب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ اپنے مال و دولت اور اپنے اہل و عیال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے اور بتاتا ہے. یہ آخری زمانہ ہے حضرت، انسانی عمر کا آخری زمانہ ہے جس کے اندر اپنی کثرت ظاہر کرنا مال و دولت میں اور اہل و عیال، کہ میرے 18 بچے ہیں. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ 18 بچے ہیں، جب یوب خان کا دور تھا. میں نے اس سے کہا کہ زبان بند رکھ، ایوب خان مر جائے گا یہ سن کے، اس لیے کہ اس نے اس کے اوپر پابندیاں لگائی تھیں. زبان بند رکھ، وہ مر جائے گا یہ سن کے تیرے 18 بچے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میرے 20 بچے. ٹھیک ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا استعمال غلط نہ ہو. یہاں پر تو غلط استعمال اور صحیح استعمال کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو انسان کے ادوار زندگی اور اس حیات کے اندر جو کچھ بھی اس کے اوپر پیش آتا ہے اس کی بات ہو رہی، جائز ناجائز، صحیح اور غیر صحیح، اس سے بحث نہیں ہو رہی. فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کثرت ظاہر کرتے ہیں خوب مال میں بھی اور اولاد میں بھی. اب اس بڑے میاں کا کام تو کچھ ہے نہیں، بڈھا ہو گیا، بس اس کو یہی فکر ہے کہ کسی طریقے سے مال و دولت زیادہ ہو جائے، اور یہ اس کو فکر چڑھی ہوئی ہے کہ میرے ماننے والے، جاننے والے، میرے خادم اور میرے خدمت گزار جتنے بھی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں. یہ بڑھاپے کے جذبات ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے، میں اپنا ہی حال بیان کرتا ہوں، زمانہ کہولت میں یقیناً یہ جذبہ تھا کہ مال و دولت کثیر ہو جائے میرے پاس. میں اپنا حال بیان کر رہا ہوں، لیکن جائز طریقے سے وہ علیحدہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی خواہش تھی کہ بچے زیادہ سے زیادہ ہوں، فطرت ہے انسان کی، زمانہ کہولت میں تھا. لیکن بزرگوں کی نظر اور ان کی خدمت کی برکت سے اس بڑھاپے میں جس کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہے، اللہ کا فضل و کرم. تو تکاثر فی الاموال والاولاد، مال کے اندر بھی کثرت ظاہر کرتے ہیں ایک دوسرے پر اور اولاد کے اندر بھی کثرت ظاہر کرتے ہیں کہ میں کثیر الاولاد ہوں. یہ اس زمانے کی بات ہے، آج کل کا تو دور ہی بدلا ہوا ہے، فاسد دور آ چکا ہے، بالکل تباہ و برباد کرنے والا دور آ چکا ہے. انسانیت کے جو جذبات ہیں وہ قرآن کریم نے اس کے اندر بیان فرمائے. اب کوئی ان جذبات کے خلاف جنگ کرے اور ان جذبات کے خلاف جو انسانیت کے ہیں اپنے آپ کو ڈھال لے تو دوسری چیزیں، اس سے قرآن بحث نہیں کرتا، وہ آواری ہے. ورنہ آپ اندرون ملک چلے جائیں آپ کو یہی چیز ملے گی جہاں سادہ زندگی ہے، جہاں پر یہ موجودہ گندی تہذیب کی روشنی یا ظلمت نہیں پہنچی ہے، سادہ زندگی ہے بالکل. وہاں دیکھ لیجئے یہ پہاڑی علاقے ہمارے، جہاں پر یہ تاریکی نہیں پہنچی، موجودہ گندی تہذیب کی تاریکی وہاں نہیں پہنچی. دیکھیے وہاں پر یہی کیفیت ہے، وہاں پر زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے، ایک نکاح، دو نکاح، تین نکاح، چار نکاح کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں، اولاد بھی اس سے خوب پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے مال و دولت کی کثرت بھی ان کے پاس پیش نظر ہوتی ہے. اندرون ملک یہ چیز اب بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. شہروں میں اور جہاں یہ گندی تہذیب کی تاریکی پہنچ چکی ہے وہاں اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بدلا نہیں جا سکتا. ایک واقعہ پیش آیا، ہندوستان میں تھا وہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ انگریز تو اسی فکر میں لگا رہا کہ اس امت کی نسل کو کم سے کم کر دے، ہزاروں منصوبے اس کے لیے انہوں نے تیار کر رکھے ہیں جن پر عمل ہوتا ہے. مغربی قومیں اور دشمنان اسلام، دشمنان مسلمانوں کے دشمن، وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ان کے یہاں پیدائش زیادہ نہ ہو، اس لیے کہ اگر یہ زیادہ ہو گئے تو یہ تو ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے. ان کے ایمان کی حرارت کو ختم کر دو، اس لیے کہ قلیل ہونے کے باوجود اگر ایمانی حرارت ہے تو ہمارا ناش کر دیں گے. اور ان کو صرف لم يبق من الاسلام الا اسمه، جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، عمل و عمل کوئی نہیں کرے گا. اس انداز پر لے آئے تو دیہاتوں میں بھی یہ پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے تصویریں بنا کر پیش کی، بنی ہوئی تصویریں ملتی ہیں آپ کو سڑک کے اوپر بورڈ پہ لکھی ہوئی. اس میں ایک جگہ تو ایک تصویر میں تو یہ دکھایا گیا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے چارپائی پر، اور اس کے ارد گرد تقریباً 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ادھر سے رو رہا ہے، کوئی ادھر سے ہاتھ پکڑ رہا ہے. اور دوسری تصویر میں یہ دکھایا گیا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے کرسی پر، شاندار کرسی، بڑا مرصع کمرہ ہے، اور 2 بچے اس کے ساتھ ہیں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا. دنیا کی طرف لانے کے لیے چنانچہ ایک دیہاتی کے سامنے پیش کیا کہ ان میں سے کون سی تصویر تمہیں پسند ہے. جس میں 10 بچے تھے اس نے کہا یہ پسند ہے. 10 بچوں والی تصویر پسند کر لی اس نے. یہ انسانی جذبت ہے، وہ اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے، کچھ افراد مل ہی جاتے ہیں، بہکے ہوئے اور گمراہ افراد مل جاتے ہیں ہر جگہ، وہ اور بات ہے، لیکن عموم اس کا نہیں ہے. ایوب خان کا دور تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ 1962-63 کا قصہ ہے، تقریباً 30-35 سال ہو گئے. اس وقت سے یہ منصوبہ شروع ہوا ہے ہمارے ملک میں. یہی نہیں کہ اس منصوبے پر عمل ہو رہا ہے، بلکہ بڑی اس کے اندر ترغیبات ہیں، بڑی ترغیبات ہیں حکومت کی طرف سے. مگر کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا؟ دھڑا دھڑ بچے پیدا ہو رہے ہیں. شرح پیدائش کراچی میں جتنی ہے کہیں نہیں. انسانی جذبہ ہے، تو ان جذبات کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، ان ادوار میں تقسیم کر دیا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا حضرت؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد انسان پہنچ جائے گا قبر میں، ختم ہو. اس مختصر سی زندگی میں یہ چار ادوار آئے اور یہ انسان کی طبیعت کے موافق ہے، انہی میں وہ زندگی گزارتا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھایا اس آیت میں، کہ مثل غیثن اعجب الکفار نبات، فرمایا کہ ایسے سمجھو جیسے بارش آئی، بارش برسی، اس سے پیداوار ہوئی درختوں کی، گھاس کی اور دوسری چیزوں کی، ایسی شاندار پیداوار ہوئی کہ کاشتکار کو بھی وہ پسند آئی، اچھی لگی، اس خوب اچھی لگی. اس کے بعد ثم یہیج، اب اس کے اندر جوش آیا اور خوب نشو و نما ہوا اس کا. پھر کیا ہوا؟ فتراہ مصفرا، کچھ عرصے کے بعد زرد ہو گئی، خشک ہونے لگی. ثم تکون حطاما، اور اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو گئی، چورا چورا ہو گئی. بس یہی زندگی انسان، بارش اور اس سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ سال بھر میں ہمارے یہاں ختم ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ کہہ رہا ہوں، ورنہ بعض اس سے بھی پہلے. بارش برسی، نباتات اور پیداوار اور کھیتیاں ہوئیں، خوب پھلی پھولی، کاشتکار کو بہت اچھی معلوم ہوئی، وقت مقرر پر اب ان کے اندر زردی آنے لگی، کاٹ لیا گیا اور پھر وہ تو بالکل ریزہ ریزہ چورا چورا ہو. یہی زندگی ہے انسان، پیدا ہوا، نشو و نما اس کے اندر آیا، ماں باپ دیکھ کر خوش ہوئے اور بہت خوش ہوئے، جوانی اسی طرح گزر گئی، اس کے بعد دور شروع ہوا انحطاط کا، زوال کا. فتراہ مصفرا، اب کمزوری آنے لگی، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا کہ دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ مثال دی ہے اللہ تعالی نے، مثال نہیں بلکہ اس کی حیات انسان کی جو اس دنیا میں، کہ اس کی زندگی بھی بس ایسی ہی ہے. اس مختصر سی زندگی میں کیا کرنا چاہیے، اس کو آگے بیان کیا اشاروں میں، کہ یہ زندگی کافر کو بھی ملے گی ان چار قسموں پر مشتمل، مومن کو بھی ملے گی. لیکن کافر جو دنیا کی ہی زندگی کو مقصود اصلی سمجھتا ہے، آخرت کا منکر، اس کے لیے یہ چند روزہ زندگی گزار لینے کے بعد وفی الآخرت عذاب شدید، عذاب شدید ہے اس کی، اس نے اس چند روزہ زندگی سے صحیح کام نہ لیا، اس کا استعمال اس نے صحیح نہ کیا. رہ گئے ایمان والے، ان کو بھی یہی ادوار زندگی حاصل ہوئے، ان کے لیے کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. انہوں نے چونکہ اپنی زندگی سے صحیح کام لیا، اگرچہ مختصر ہے، ان کو اللہ تعالی کی جانب سے مغفرت ملے گی، اور نہ صرف مغفرت بلکہ اللہ کے رضامندی بھی ملے گی. حاصل یہ ہے کہ چند روزہ زندگی ہے اور یہ ایسا نفع ہے کہ معلوم نہیں کب ختم ہو جائے. یہ حیات دنیا یہ دھوکے والا نفع ہے، کچھ پتہ نہیں، پائیداری اس میں نہیں. آج بھی ختم ہو سکتا ہے، 10 سال کے بعد بھی ختم ہو سکتا ہے. اس مختصر سی زندگی میں یہ ادوار آئیں گے، اور یہ مراتب جو حیات انسان کے ہیں وہ سب آئیں گے. ان میں سے جوانی سے پہلے کے جو مراتب ہیں ان میں تو کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ غیر مکلف ہے، نابالغ ہے. جب بالغ ہو جائے، اور زینت و تفاخر بینکم متکاثر فی الاموال، جب اس منزل میں آ جائے تو اب اس کو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی اس فطرت کو جو اس کی ہے ایمان کے تابع بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. زینت کوئی منکر اور مکروہ چیز نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال, لیکن وہ زینت جو عجب غرور اور تکبر پیدا کرے اس کا کیا حکم ہوگا آپ کو سمجھ لیجیے. جیسا کہ قارون کے واقعے میں آیا, فخرج فی زینتی, بڑا ٹھاٹ باٹ اور مزین ہو کر سنور کر نکلا, قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا, آگے چلا. اسی کے اندر, اسی واقعے کے اندر یہ بھی کہ وہ نکلا بڑی زینت کے ساتھ اور اپنے آپ کو اس نے سب سے بڑا سمجھا. یہ چند روزہ زندگی میں یہ کام کر رہا ہے, تباہ ہو گیا, مارا گیا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. جو دنیا کی زندگی کے متوالے اور دل دادا تھے وہ اس کی زینت کو اور اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمیں بھی وہ نعمت اور دولت مل جائے جو قارون کو ملی. انہ لذو حظ عظیم, یہ تو ہمارے اندر بڑا خوش نصیب ہے. آج کا مزاج اس کے خلاف نہیں, آج کا ماحول اسی کے مطابق ہے کہ جہاں کسی کو دیکھا کہ وہ چار پیسے اپنے پاس رکھتا ہے اور خوشحالی کے ساتھ, بظاہر خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, بس دیکھنے والے تمنائیں کرتے ہیں, رشک کرتے ہیں, حسد بھی کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی ایسا ہی مل جائے. آگے بیان فرمایا کہ ایمان والوں نے اور علم والوں نے اس کی ترغیب کر دی. بہرحال یہ زینت بری چیز نہیں ہے, منکر اور مکروہ نہیں ہے, البتہ وہ زینت کہ جو دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی جتانے اور تکبر ظاہر کرنے کا ذریعہ بنے, ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جائے. وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ, فخر کرنا ایک دوسرے پر یہ مطلقاً منہی عنہ اور مکروہ نہیں, بلکہ وہ فخر مکروہ ہے کہ جو دوسرے کو حقیر سمجھ کر اور اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق سمجھ کر کیا جائے. اگر اظہار ہو فخر کا اس کے بغیر کہ دوسرے کو حقیر نہیں سمجھا اور اس نعمت کو اللہ کی عطا سمجھا تو اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کو معلوم ہے حدیث شریف میں آیا کہ تبختر کی رفتار اللہ کو پسند نہیں, یعنی فخر والی چال اکڑ کر چلنا, البتہ میدان جہاد میں پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر فخر کا اور تبختر کا منشا دوسرا ہے, یہاں عام طور پر منشا دوسرا ہوتا ہے. یہ فخر اور تفاخر مطلقاً مکروہ نہیں, حد کے اندر رہے تو بالکل جائز ہے. ایک تو یہ کہ فخر کرے اس چیز پر کہ جو قابل فخر ہے, دوسرے یہ کہ اس فخر کے ذریعے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھے, تیسرے یہ کہ اس نعمت کو اپنا, اس نعمت کا مستحق اپنے آپ کو نہ سمجھے بلکہ اللہ کی عطا قرار دے. قارون کے قصے سے یہی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. پھر تکاثر بینکم فی الاموال والاولاد, یہ اظہار کثرت یہ بھی مطلقاً مکروہ نہیں, ایمان والے اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں. کافر اس کو غلط استعمال کرتا ہے. یہ کثرت مال و اولاد بعض اوقات تو یہ مطلوب ہوتی ہے اور بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ وہاں پر ناجائز ہو جائے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت اور جذبات ہیں جو اس میں بیان کیے گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس پر عمل نہ کرے اس سے نکل جائے, اس کے بس میں نہیں, اس کی تو طبیعت ہی یہ ہے. البتہ ان چیزوں کے اندر اس طریقے سے ان نعمتوں کو استعمال کرے کہ جس سے صحیح استعمال ان نعمتوں کا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے تاکہ مغفرت من اللہ ورضوان کا مستحق بن جائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرمائے. اپنی مغفرت اور اپنی رضوان سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نوازیں اور آخرت میں بھی پوری طرح ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے یہ نعمتیں عطا فرمائیں. برحمتک یا ارحم.